أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. اذن محترم، جیسے کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم جامع واعظین کے فنڈامنٹل کورس، جو بیسک کورس ہے، اس کے اندر ہیں، اور اس بیسک کورس میں میرے پاس دو لیکچرز ہیں. انفارچونیٹلی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یوں احساس ہوا کہ 11 بجے لیکچر ہے میرا، جس کی میرے خیال میں اناؤنس 10 بجے تھا، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے لے کر ظہر تک تقریباً 1 بجے میں کچھ منٹ تک اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے. اگر کسی کا جانے کا ارادہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کا میرے خیال میں 11 سے 12 تک سیشن ختم ہو جاتا ہے، تو اگر 12 بجے کسی کا جانے کا ارادہ ہو تو وہ جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، چونکہ اس کی ٹائمنگ وہاں پہ ختم ہو جائے گی. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جو دو ٹاپکس ہمارے پاس ہیں، ان میں سے ایک غیبت کے بارے میں ہے کہ فلسفہ غیبت کیا ہے اور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دوسرے ٹاپک کا تعلق جو ہے وہ حوض علمیہ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیبت اور حوض علمیہ دونوں مربوط ٹاپکس ہیں. لیکن بجائے کہ ہم غیبت سے شروع کریں، ہم پہلے نظام خلقت سے شروع کر لیتے ہیں. ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظام خلقت کیا ہے، اور اس نظام خلقت میں انسان کا مقام کیا ہے، اور اس انسانیت میں امامت کا مقام کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس امامت کی غیبت سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کی غیبت میں، اس امامت کی غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ جو پہلا حصہ ہے، یعنی مقصد خلقت، یہ خود ایک تفصیلی ڈسکشن ہے، یہ خود ایک بہت تھورو ڈسکشن ہے، اور اس کے اندر تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن میں اس کو تیزی سے گزارنے کی کوشش کروں گا. اچھا، اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے تمام ریسیورز کو بہت ہوشیاری سے آن رکھیے گا، اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہیں جانے دیجیے گا. آپ پوری توجہ سے اس کو سنیں گے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے، تاکہ ہم اپنے 80 ٹاپک تک پہنچ جائیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد. آپ لوگوں نے شاید کبھی عقائد کا کوئی کورس کیا ہو، اور اس عقائد کے کورس میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سب کے سب ناقص ہیں، یہ سب ناقص ہیں. ان سب کے اندر یہ مشکل ہے کہ یہ کبھی نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے. یہ ایک وجہ نقص کے 2-3 اسباب ہیں. نقص کا ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پہلے گلاس نہیں تھا، اب آیا ہے. اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں یہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، پہلے عدم میں تھا، پھر وجود میں آیا، تو اس کو ہم حادث کہتے ہیں. تو یہ کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی پھر وجود میں آئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناقص ہے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ حادث تو نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، قدیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات میں کچھ نقص ہے، اس کی ذات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہ دکھا رہی ہیں کہ یہ ناقص ہے. یعنی مثلاً کیا چیز، مثلاً یہ کہ یہ ممکن الوجود ہے. اب میں ان جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز کو بھی ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ بہرحال اوور آل جو اس وقت ہمارے پاس آسانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو چین ہے یہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکنی چاہیے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور اس کو ہم خدا نے متعال تعبیر کر رہے ہیں، اس کو ہم خدا تعبیر کر رہے ہیں، اللہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں یہ سب کی سب ناقص ہیں. ان ناقص کا کسی ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکنا ضروری ہے کہ جو کامل ہو، ہر لحاظ سے کامل ہو، اور اس کو ہم کمال مطلق تعبیر کرتے ہیں، ایبسلوٹ پرفیکشن، ہر قسم کا کمال اس کے اندر ہو. یہ جو ہر قسم کا کمال ہے یہ نقطۂ آغاز ہے. بس یہ جو کمال مطلق ہے، جس کو میں نے کہا کہ اس کو ایبسلوٹ پرفیکشن کہتے ہیں، ہر چیز کا کمال یہاں سے سب کچھ شروع ہو رہا ہے. یہ وہی خدا ہے، یہ اللہ ہے، جس کو ہم اپنی اسلامی تعبیرات کے اندر اپنی کتابوں کے ذریعے سے سمجھ پائے ہیں، اللہ کے نبی کے پیغام کے ذریعے سے سمجھ پائے ہیں کہ اس کو خدا، اللہ تعبیر کیا جائے گا. صحیح، اس نے یہ پوری دنیا خلق کی ہے، یہ پوری کائنات خلق کی ہے. صحیح، اس کائنات کی خلقت میں درجات کیا رہے ہیں؟ پہلے اور بعد کا مطلب وجود نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ہم اور آپ اردو جب ہم دنیا کے اندر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں پہلے اور بعد، تو اس میں ٹائم ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں آپ میں سے پہلے کون آیا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پہلے آیا اور وہ بعد میں آیا، اور یہ جو پہلے آیا یہ 10 بجے آیا، تو دوسرا والا یقیناً 10 بجے کے بعد آیا، چاہے وہ دس بج کر ایک سیکنڈ بھی نہ ہوا ہو, دس بج کر ایک سیکنڈ سے بھی کم میں ہوا ہو, لیکن بات کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم میں پھر تاخیر ہو گئی ہے. ہم لوگ جب میٹر سے باہر نکل جاتے ہیں, مادیات سے باہر نکل جاتے ہیں, تو ہم پھر ٹائم کی بات نہیں کر رہے ہوتے, چونکہ جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے یہ میٹر میں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں میں آپ کو بریفلی کہہ رہا ہوں, ابھی ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو, کیونکہ بعد میں آپ کبھی عقائد پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال مطلق ہے, خدا ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا ہے, اللہ کی ذات ہے. اس نے خلق کیسے کیا ہے, یہ پورا جہان کیسے خلق ہوا ہے, اللہ کی بہترین مخلوق کون ہے. ہاں بھائی صحیح ہے, انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے. ان انسانوں میں بہترین انسان کون ہے؟ ہاں تمام انسانوں میں سوچو, حضرت آدم سے لے کر اب تک جو ہے اہل بیت, اللہ کے رسول, مثلا آن ٹاپ اللہ کے رسول, نبی اللہ اور اہل بیت, یہ انسانیت کے بہترین ہیں. صحیح, اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہے, تو خدا نے متعال کی جو سب سے اعلیٰ ارفع بہترین مخلوق ہے وہ کون ہے؟ ہاں اہل بیت میں بھی کون سب سے پہلے؟ نبی خدا. صحیح, تو ہم کہہ سکتے ہیں نبی کے نام کو ہم استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمال مطلق ہے, یہ تو ایبسولوٹ پرفیکشن ہے, یہ وہی اللہ, اس کی پہلی مخلوق. اچھا اب پہلی مخلوق کا مطلب ٹائم بیس نہیں ہے کہ مثلاً دس بجے, نہیں, ایسی پہلی مخلوق کا مطلب ہے جو درجے میں اللہ کے بعد پہلے مقام پر آئے, وہ نبی اکرم کی ذات ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہاں پر ذرا سا رک کر یہ سوچتے ہیں, یہ جو پہلی مخلوق ہے اس میں اور خدا میں فرق کیا ہے؟ کیا اللہ کے اندر کچھ کمال ہیں جو اس کے اندر نہیں ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے, میں تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا, ہمارا جواب یہ ہوتا ہے اس میں اور خدا میں کمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک کمی ہے اس ذات میں, وہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے اور خدا خالق, بس. باقی سب وہ تمام کمالات جو اللہ کی ذات میں تھے, وہ تمام کمالات مخلوق ہونے کے ناطے نبی کی ذات میں. اچھا آپ کہیں گے بس اتنا سا فرق مخلوق, ابھی بھی اتنا سا فرق نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. وہ خالق ہے, خالق ہونے کا مطلب انڈیپینڈنٹ ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ مخلوق ہیں, جو کچھ بھی ہیں مخلوق ہیں. اب جو کچھ بھی ہیں وہ کیا ہے, کیا وہ کم ہے؟ نہیں, وہ پھر بہت زیادہ ہے. اللہ کی تمام اوصاف نبی کی ذات میں جلوہ گر ہیں مخلوق ہونے کے ناطے. صحیح, بس یہ مخلوق اول ہے, اور مخلوق اول نے بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا الفقر فخری, یہ کہ میں اللہ کا محتاج ہوں یہ میرا فخر ہے, یہ کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. فخر کا مطلب پاورٹی نہیں ہے, غربت نہیں ہے, فخر کا مطلب ہے اللہ کی طرف نیاز مند ہونا, اللہ کا محتاج ہوں. الفقر فخری, میرا جو کچھ ہے میں خدا سے ہوں. صحیح, ہم سب ایسے ہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جائے. اچھا یہ مخلوق اول ہے, اچھا یہ جو مخلوق اول ہے یہ کائنات کی بہترین مخلوق ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. اس مخلوق اول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. کہا میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. صحیح, اچھا یہ جو ایک ہی نور سے خلق ہوئے پھر درجے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا میں نبی ہوں, ولا نبی بعدی, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر امیر المومنین کون ہے؟ فرمایا یہ امام ہے, یہ امام. بس میں اور یہ ایک ہی نور سے خلق ہوئے, اور یہ میرے, یہ امام ہیں, یہ میرے جانشین ہیں. صحیح ہے, یہ وزیر ہیں, یہ جانشین ہیں. باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اسی وجود قدیم سے, سلسلے سے تشریف لاتے رہے, اور یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں, تمام کے تمام نور نبی خدا سے جاری ہونے والے ہیں. صحیح, اچھا اب ہم درجات نہیں بنا سکتے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان 12 ائمہ کے اندر, 14 معصومین کے اندر درجات بنائیں کہ کون کس سے کم ہے, کون کس سے زیادہ ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ ہمیں سب کچھ نہیں معلوم, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب اسی سلسلے کے اندر ہیں. اور باقی انسان کہاں پر قرار پا رہے ہیں؟ باقی سب ان کے نیچے قرار پا رہے ہیں. باقی ساری انسانیت من جملہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ اس سلسلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نیچے قرار پا رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کی صرف معلومات کی خاطر عرض کیا. اصل مقصد اس سلسلے کو بیان کرنا نہیں ہے, اصل مقصد یہ خدا متعال کتنی مخلوق خلق کرتا ہے. سادہ سا ہمارا ایک جواب ہے, ہر وہ مخلوق جس کے خلق کا امکان ہو خدا خلق کر دے گا, ہر وہ مخلوق جس کے خلق کا امکان ہو خدا خلق کر دے گا. بہت تیزی سے میں ایک مثال دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ ایک فقیر کے سامنے سے گزر رہے ہیں, کیا ہمیشہ ہر فقیر کو آپ دے دیتے ہیں؟ ہمیشہ ہر فقیر کو دیتے ہیں؟ نہیں. صحیح, کیوں نہیں دیتے؟ نمبر ایک, شاید یہ محتاج نہ ہو, امکان ہے کہ یہ محتاج نہ ہو, شاید میں خود محتاج ہوں, شاید میں غافل ہوں, شاید میں جاہل ہوں. غافل و جاہل کا مطلب کیا ہے؟ جانتا تو ہوں کہ یہ محتاج ہے, میں نے غفلت کی ہے, نظر انداز کر دیا. یا جاہلوں کا مطلب اصل میں جانتا ہی نہیں کہ یہ محتاج ہے, یا مجھے شک ہے کہ یہ محتاج ہے یا نہیں, یا میں خود محتاج ہوں. صحیح ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں, غافل نہیں ہوں, محتاج بھی میں اس کو دینا بھی چاہتا ہوں لیکن میں محتاج ہوں. اچھا, ایک ان سب کے ہوتے ہوئے شاید میں صفت میں کنجوس ہوں, یہ بھی ممکن ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ جانتے بھی ہیں, غافل بھی نہیں ہے, عالم ہے, سب کچھ ہے, لیکن صفت میں کنجوس ہے. اچھا, ان سب کے پیرلل کیا ہوگا؟ ان سب کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان سب کے مقابلے میں ایک فقیر یہاں پر ہے, میں غنی ہوں, میں غنی ہوں, اور اس کو پہلے میں اس کو بلکہ لکھ لیتا ہوں, میرے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ مستحق ہے. اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں یہ مستحق ہے. دوسرا, میں غنی ہوں, صحیح ہے, میں متوجہ ہوں, میں عالم ہوں, اور میں سخی ہوں. ایک اور سلسلہ رہ گیا, وہ یہ کہ میں مجبور ہوں, مجھ پہ کسی نے گن پوائنٹ کیا ہوا, اور یہاں مجبور نہیں ہوں, میں آزاد ہوں. اچھا, اب فرض یہ اس پہ اگر رکھنے کہ میں ایسا ہوں تو میں دوں گا یا نہیں دوں گا؟ قطعاً دے دوں گا. صحیح, دے دوں گا. کتنا دوں گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق. اور ہاں, دو چیزیں ابھی بھی ہیں. نمبر ایک, میں غنی ہوں, میں غنی ہوں, میری استطاعت بے تحاشا ہے. صحیح ہے, مسئلہ یہ کہ اس کے اندر لینے کی ظرفیت کتنی ہے. صحیح ہے, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت کتنی ہے, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں ضرورت بھی چھوڑ دو, ظرفیت کتنی ہے. مثلاً ایک لیٹر کے برتن میں ڈیڑھ لیٹر دودھ نہیں ڈالا جا سکتا, اس کی ظرفیت ایک لیٹر ہے, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. صحیح, اب ہمارا سوال یہ ہے, خدا غنی ہے, خدا توجہ ہے, خدا عالم ہے, خدا سخی و فیاض ہے, اور خدا قدیر ہے. کوئی مخلوق کے خلق کا امکان ہو تو خلق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خط ان کرے گا. صحیح ہے, اب یہاں پر صرف ایک توجہ رکھنا کہ سخی اور آزاد کے ساتھ خلاق بھی لے لو, کہ خلق کرنا اس کی عادت ہے, خلق اس کی عادت ہے, یعنی وہ کہتا ہے میرا تو کام ہی ہے کہ میں خلق کروں. صحیح ہے, بس اگر خدا ایسا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ہے تو پھر صرف ایک بات باقی رہ گئی ہے, اگر پتہ چل جائے کہ مخلوق کے خلق کا امکان تھا تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟
مخلوق کے پاس اپنی ذات نہیں
تھی. ہاں, اگر کہیں پتہ چل جائے کہ کسی مخلوق کے خلق کا امکان تھا تو کیا ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہوگا کہ وہ مخلوق خلق ہو چکی ہے. صحیح ہے نا, جیسے ہی تمہارے ذہن میں آئے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس کے خلق کا امکان تھا, جیسے ہی کہو گے اس کے خلق کا امکان تھا, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہو چکی. کیوں؟ ان صفتوں کو دیکھتے ہوئے, ان صفتوں کو دیکھتے ہوئے اگر کسی مخلوق کی خلقت کا امکان ہوا تو پھر چانس نہیں ہے کہ وہ خلق نہیں ہوئی ہوگی, ختم, خلق ہو چکی پھر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں اس کو مٹائے دیتا ہوں. اس کو بہت امپورٹنٹ ذہن میں رکھیے گا, زندگی میں کئی مشکلات کو آپ کے حل کرے گا. ان صفتوں کو ذہن میں رکھ لیجیے گا, صفتوں کا یہ پیٹرن آپ کے ذہن میں رہے. بس اسے صرف یہ لکھ لو, غنی, متوجہ, عالم, سخی, آزاد, خلاق, ٹھیک ہے؟ ان صفتوں کو ذہن میں رکھ لو. ان صفتوں کے ہوتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی خلقت کا امکان ہوا تو وہ مخلوق خلق ہو جائے گی, کوئی چانس نہیں ہے کہ خلق نہیں ہوگی. درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا اب اپنی گفتگو میں واپس آتے ہیں. یہ جو کمال مطلق ہے, ابھی ہم نے اس کی ایک صفت ثابت کی, اس کی ایک صفت ثابت ہوئی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کسی مخلوق کی خلقت کا امکان ہوا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہو چکی ہے. امکان ثابت کر دو, وجود خود بخود ثابت ہو جائے گا. ٹیکنیکل ٹرم, اگر امکان ثابت ہو گیا تو وجود خود بخود ثابت ہو جائے گا ان صفتوں کو دیکھتے ہوئے. اب میں پوچھتا ہوں, ہم کہتے ہیں اے خدایا کیا تو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس میں تجھ میں اور اس مخلوق میں کوئی فرق نہ ہو؟ اگر یہ ہو کہ ہاں کر سکتا ہے, اس کا مطلب ہے خلق ہو چکی. وہ کون سی مخلوق ہے جس میں اس میں اور خدا میں کوئی فرق نہ ہو؟ وہ نبی کی ذات. اس میں اور خدا میں صرف ایک فرق ہے, خدا کہہ رہا ہے میں مخلوق ایسی خلق کروں گا مجھ میں اور خدا میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, صرف ایک فرق ہوگا, میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے. وہ ممکن ہے بعد میں خود کچھ خلق کر ڈالے, لیکن اپنی ذات کے اندر مخلوق رہے گی. وہ دیگر خالق تو نہیں بن سکتی نا, پھر مخلوق تو مخلوق ہی رہے گی, ٹھیک ہے؟ وہ بہترین ذات, اس کو ہم کہتے ہیں مخلوق اول, نبی اکرم, اور وہ سلسلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. اچھا میں نے عرض کیا تھا اس مخلوق اول نے کہا ہے کہ میرا اپنا ایک نور ہے, میں اور وہ, تو ہم کہتے ہیں یہ مخلوق اول, اور وہ جو امیر المومنین کی ذات ہے وہ مخلوق دو, وہ مخلوق ثانی. تعبیر میں اس کو کہتے ہیں یہ الف ہے اور یہ بے. صحیح. بس اے خدا کیا تو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے کہ تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو؟ ہاں ہو سکتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ نبی کی ذات خلق ہو گئی, صرف ایک فرق کے ساتھ, خدا خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. اچھا خدا ہے کیا تو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے کہ تجھ میں اور اس میں کوئی شباہت نہ ہو, اس میں صرف ایک ہنر ہو کہ وہ مخلوق ہو, پھر اس میں کوئی ہنر نہ ہو, پھر اس میں کوئی خوبی نہ ہو, ساری خرابی, ساری کمی ہو. خرابی نہیں کہہ سکتے, کمی, کمی. شیطان میں بھی ایک خوبی ہے, اس کے اندر ارادہ ہے. ہم خدا سے پوچھ رہے ہیں خدا ہے کیا تو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے کہ تجھ میں اور اس مخلوق میں کوئی سنخیت نہ ہو, کوئی شباہت نہ ہو, تیرا کوئی کمال اس کے اندر نہ آئے. کہہ رہے خدا ہاں خلق ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ ہیں پتھر. اس میں خدا کا کوئی کمال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ شعور ہے, نہ ارادہ ہے, نہ گروتھ ہے, رشد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بے جان, بے شعور پتھر جس کے اندر کچھ نہیں ہے, یہ مخلوق خلق ہو سکتی ہے؟ خلق ہو گئی. صحیح. اب بات سمجھ میں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اب ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایسی کوئی مخلوق خلق ہو سکتی ہے. اگر اس ثابت ہو جائے کہ ہو سکتی ہے, اس کا مطلب ہے خلق ہو چکی ہے. ہمیں صرف ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون سی ہے. صحیح. اب ہم خدا سے کہتے ہیں خدا ہے یہ جو تو نے یہ مخلوق خلق کی ہیں جن میں تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے کہ مخلوق ہیں تو خالق ہے, اور یہ مخلوق خلق کی ہے جس کے اندر تیرے اور اس میں کوئی شباہت نہیں ہے سوائے اس کی کہ بس یہ مخلوق ہے زندہ, یہ ہے, اس میں صرف ایک کمال ہے, وہ کیا ہے؟ وجود, بس ہے, ختم, اس کے بعد کوئی کمال نہیں ہے. اچھا اس سے کچھ بہتر خلق کر سکتا ہے تو ایک کمال ڈال دے بس, اس میں تو زیرو کمال ہے نا, اس میں صرف ایک کمال, اس میں صرف کیا ہے کہ یہ ہے. صحیح. اب ہم کہتے ہیں خدا ایک ایسی مخلوق خلق کر دے زیرو نہ ہو, ایک ہو اس کے اندر. ہاں
نہ بتا.
کہتا ہے میں ان کے اندر ایک ڈال دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان کے اندر رشد, گروتھ, بڑھتے ہیں. صحیح. اچھا اب ان بڑھنے میں بھی کروڑوں اربوں اس کی نو. مثلا یہ جو جمادات تھے یہ ایک ہے لیکن ایک نہیں ہے, اس میں اربوں ہیں. اس میں سونا بھی ہے, اس میں لوہا بھی ہے, اس میں یورینیم بھی ہے, پلاٹینیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر. بس یہ جو ہم ایک لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک نہیں ہے, اس میں کروڑوں ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم لکھتے ہیں نباتات, پودے, جن کے اندر صرف ایک کمالے کے رشد ہے, اس کے بعد ان کے اندر کروڑوں اربوں صنف ہو سکتی ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں خدا اس سے بہتر بھی کچھ دے. صحیح. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے مثال کے طور پر حیوانات. اچھا اس میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں حرکت ہے, حرکت, موومنٹ. پودے ہلتے ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں ہلتے نا. جانور ہلتا ہے نہیں ہلتا؟ ہلتا ہے. بس یہ ایک کمال. بھائی میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پتھروں میں بھی شعور ہے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ جو ہم جن کو بے جان سمجھ رہے ہیں نا لکڑی, اس میں بھی جاندار ہے, اس میں بھی جان ہے, اس میں بھی شعور ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, بعد میں کبھی ڈیل کریں گے. جان کا مطلب شعور. کیا قبول کرتے ہو اس لکڑی میں شعور ہوگا؟ نہیں. ابھی میں اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا. ایک وقت ایسا آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیواروں میں بھی شعور ہے. سائنس کے ذریعے سے, سائنس کے ذریعے سے ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں جہاں ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ جن کو ہم آج تک بے جان کہتے آئے تھے ان میں بھی شعور ہے. مثلا ایک بہت, چلو ایک ہنٹ دینے کے لیے سادہ سی بات. تو ہم بس ایٹم ہیں, ایٹم, ایٹم کی نیوکلیس ہے. صحیح. نیوکلیس ہے, اس کے گرد کیا ہے؟ الیکٹران. صحیح. یہ ہائیڈروجن لے لو, ایک الیکٹران, ایک پروٹون. ان کے درمیان جو اسپیس ہے, یہ الیکٹران تو یہاں موو کر رہا ہے نا, سرکولیٹ کر رہا ہے, اس اسپیس میں کیا ہے؟ ہاں. اچھا اور یہ فاصلہ کتنا ہے؟ میں بتاتا چلوں. معمولاً الیکٹران اور اس کی نیوکلیس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس کو اگر ہم دنیا کے اندر تعبیر کریں تو ایسے جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ کی باؤنڈری پر الیکٹران ہو اور فٹ بال کے گراؤنڈ کے بیچ میں بال رکھی ہوئی ہو اور وہ نیوکلیس ہو. ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں اگر بیچ میں ایک بال رکھی ہے تو باؤنڈریز تک کتنا فاصلہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. نیوکلیس اور الیکٹرانس کے درمیان پروپورشنلی اتنا فاصلہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ یہاں کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اور ان ایٹم سے مل کر راکس بنی ہوئی ہیں جبکہ ان کے درمیان کچھ نہیں ہے. نہیں عجیب سی بات. یعنی ہماری پوری دنیا کو اگر یہ بیچ کے اسپیسز نکال لیں. اچھا جو خود پروٹون میں نے لکھا ہے نا, اس کے اندر نیوکلس میں بھی بلینک اسپیسز ہیں. اچھا پروٹون باقی بندو اس کے اندر بھی بلینک ہیں. اگر یہ سارے اسپیسز نکال لیں تو ہماری پوری دنیا ایک فٹ بال ہے. اگر یہ سارے بلینکس ہم نکال لیں تو ہماری پوری دنیا ایک فٹ بال رہ جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان بلینکس کے ذریعے سے یہ سالڈس بنے ہوئے ہیں اور انہی بلینکس اور اسپیس کے ذریعے سے لیکوڈس بنے ہوئے ہیں اور اسی بلینک اور اسپیس کے ذریعے سے گیسز بھی بنی ہوئی ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں عجیب و غریب ہیں جو اب لگتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا ڈسکور ہوں گی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. چلیے. اچھا اب ایک امکان تھا کہ خدا ایسی مخلوق کرے, یہ کرے, یہ کرے, یہ بھی ہو گیا. اچھا اب خدا سے کہتے ہیں خدا یہ تو مخلوق اول ہے, یہ مخلوق ثانی ہے, ان میں ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ مکمل ارادہ ہے. تو انہیں سختی میں بھی ڈالتا ہے, سختی میں بھی ڈالتا ہے, امتحان بھی لیتا ہے, امتحان بھی لیتا ہے. ایک ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس سے کوئی امتحان نہ لے، کسی سختی میں نہ ڈالے، اس میں کوئی ارادہ نہ ہو لیکن کمال سارے ہوں. ان میں سارے کمالات ہیں لیکن ارادہ ہے، امتحان ہے، سختی ہے. ایک ایسی مخلوق خلق کر دے جس میں کمال ہو، ارادہ نہ ہو. ہاں ہو گیا ختم. اللہ نے کہا فور خلق، ملائکہ خلق ہو گیا. چونکہ جیسے ہی سوچا کہ ممکن ہے، اس کا مطلب ہے خلق ہو چکی ہے. صحیح، یہ ہو گیا سارا. کیا نظام پورا ہو گیا؟ کیا باقی ہے؟ اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں، خدایا یہ عجیب پوائنٹ ہے، کیا تو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہے جس میں پوٹینشلی سب کچھ ہو، کرنٹلی کچھ نہ ہو؟ پوٹینشل سب کچھ کا ہو، اگر بننا چاہے تو یہاں تک پہنچ جائے، اگر گرنا چاہے تو یہاں تک آ جائے، لیکن اس وقت جب خلق ہو تو زیرو. خدا نے کہا ہاں ہو سکتا، یہ انسان. اس انسان کی خاصیت کیا ہے؟ خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے خلق کیا، لا تعلمون شیئا، تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، تم زیرو زیرو پہ تھے. اب پوٹینشل کتنا ہے، توانائی کتنی ہے؟ توانائی اتنی ہے کہ خدا نے مطالعہ فرماتا ہے ابدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اپنا جیسا بنا دوں گا کہاں مطلب؟ یعنی مخلوق ہے اول، چونکہ اپنا جیسا تو وہ خالق تو نہیں بنائے گا نا، مخلوق ہی رہے گا. تو مقام پہلے یہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اس مقام تک پہنچا دوں گا. فرق کیا ہوگا؟ وہ نبی تھے، تم ہرگز نبی نہیں ہو سکتے، نبی تو نہیں ہو سکتے. ہاں اگر تم محنت کرو، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. بس پوٹینشیل کتنا ہے؟ پوٹینشیل اتنا ہے کہ ٹاپ پہ جا سکتا ہے اگر محنت کرے. اچھا کیا نیچے جا سکتا ہے؟ فرماتا ہے کل انعام بل ہم ادل، یہ لوگ چار پائے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گر کریں. ایک جگہ پہ فرمایا چار پائے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان کے اس سے بھی گر کریں، ایک جگہ فرمایا یہ تو پتھر ہیں کل حجارہ بل اشد قصوہ، یہ لوگ سخت پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ایک جگہ فرمایا یہ اور برے ہیں، فرمایا یہ وہ انسان ہیں جہنم میں جائیں گے، نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. خدا نے بتایا جہنم کے لیے فرماتا ہے وقودہا الناس، یہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن، وہ جو برن کر رہا ہے، جل رہا ہے، وہ کون ہے؟ کچھ انسان ہیں. اس کا مطلب ہے ایک انسان کبھی گر کر حیوان بنتا ہے، ایک انسان کبھی گر کر پتھر بنتا ہے، کبھی پتھر سے نیچے جاتا ہے، بلکہ کبھی اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. یہ انسان ہے. اگر خلق کا امکان ہے تو خلق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، بلکہ ہو چکی اور ہم تم یہاں پر ہیں، ہم یہ ہیں. اگر چاہیں تو وہاں جا سکتے ہیں، اگر چاہیں گے تو نیچے چلے جائیں گے. صحیح. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ خدا نے بتایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ خدا وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خلقت دیتا ہے پھر ہدایت کر دیتا ہے. کیا مطلب ہر چیز کو اس کی خلقت دیتا ہے؟ یعنی اگر اس نے تم سے کام لینا ہے کہ تمہیں آسمان تک جانا ہے تو تمہیں آسمان تک جانے کی سیڑھی بھی دے گا، اور اگر تم سے کام یہ لینا چاہتا ہے کہ زمین کی تہ تک کھودنا ہے تو تمہیں کھودنے کا وسیلہ بھی دے گا. صحیح ہے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تمہیں ٹاسک دے دے، اس ٹاسک کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوں وہ پوری نہ کرے. تو اگر تم نے اس نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجتا اور آکسیجن نہ دیتا، یہ نہیں کرے گا. دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کے سارے لوازم بھی دے گا. اچھا اب اس انسان کو اوپر بھی جانا ہے اگر جانا چاہے، نیچے بھی جا سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے، تو دونوں کے لوازمات دینے پڑیں گے اسے. اس کو دونوں کے لوازمات دینے پڑیں گے، یعنی اس کو کوئی ایک چیز ایسی دینی پڑے گی جو اس کو اوپر لے جانے کی طاقت رکھتی ہو، اور اسے کوئی ایک چیز ایسی دینی پڑے گی جو اس کو نیچے لے جانے کی طاقت رکھتی ہو. ہاں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر بدن بھی ہے. اس کے اندر روح ہے جو اس کو اوپر لے جا سکتی ہے، اور اس کے اندر بدن بھی ہے جو اگر بدن کے پیچھے پڑ گیا تو پھر یہ اس سے نیچے جائے گا. صحیح ہے؟ بس دونوں کے انسٹرومنٹ اس نے دے دیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس صلاحیت کے ساتھ خلق کرنا تھا کہ تم اوپر جانا چاہو تو اوپر جاؤ، نیچے جانا چاہو تو نیچے جاؤ، تو تم نے دونوں دے دی. صحیح ہے؟ اس کے بعد ان دونوں کا ہر کمال اس نے سکھا دیا. الہمہا فجورہا و تقویٰ، اس نے الہام کر دیا کہ تمہارا فسق و فجور کیا ہے اور تمہارا تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے. اگر فسق و فجور کے راستے پہ جاؤ گے تو نیچے چلے جاؤ گے، تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پہ جاؤ گے اوپر چلے جاؤ گے. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. سسٹم تو سمجھ میں آ گیا؟ صحیح، یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر یہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اب اگلے اسٹیپ میں ہم داخل ہوتے ہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں، خدایا تو نے کچھ انسانوں کو تو ایسا خلق کیا کہ اوپر جائیں، کچھ اور سب انسانوں کو ایسا خلق کیا کہ چاہیں تو اوپر جائیں چاہیں تو نیچے جائیں. کون سے اوپر جائیں گے، کون سے نیچے جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے امتحان چاہیے. بغیر امتحان کے ایک کو اوپر بھیجے ایک کو نیچے لائے، تو اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ آپ نے پرائیورٹی دے دی کسی کو بغیر کسی پرائیورٹی کے. عدل نہیں ہے. آپ کا کیا چاہیے؟ آپ کو فوراً ایک ریکوائرمنٹ بنتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کا ایک امتحان ہونا چاہیے. اس انسان کو امتحان دینا ہے، فوراً ریکوائرمنٹ بنتی ہے کہ اس کا امتحان ہونا چاہیے. کیوں؟ امتحان یہ طے کرے گا کہ یہ اوپر جائے گا، اور امتحان یہ طے کرے گا کہ یہ نیچے جائے گا. صحیح. اچھا، اب جنت اور جہنم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. جو اوپر جائے گا اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے، اور جو نیچے جائے گا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بس وہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا، خدا اگر جنت اور جہنم نہ بناتا، ہم سب کو جنت میں ڈال دیتا تو کیا تھا؟ تو وہ ایسے بنا چکا ہے مخلوق ہیں جن کو صرف جنت میں رکھا ہوا ہے. کون سی ہیں وہ؟ ملائکہ. بغیر کسی امتحان کے ہم جنت میں رکھا ہوا ہے، پہلے سے رکھا ہوا، ختم ہو گیا معاملہ. اگر یہ کہو کہ خدا نے ایسی مخلوق کیوں نہیں بنائی جس سے کوئی امتحان نہ لے، تو خدا کہے گا میں بنا چکا ہوں. اچھا، کوئی یہ کہے مجھے کیوں ایسا نہیں بنایا؟ تم جب تک انسان ہو تم وہ نہیں ہو سکتے. تم جب تک انسان ہو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، امتحان. صحیح ہے؟ بس یہ ساری اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو بدن اور روح ملے گی، آپ کو امتحان سے گزرنا ہوگا. آپ امتحان میں جیت گئے تو آپ اوپر جائیں گے، امتحان میں ہار گئے نعوذ باللہ تو نیچے جائیں گے. اچھا، جیسے ہی آپ کہیں گے امتحان، اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے کہا آپ کو روح ملی ہے اوپر جائیں نیچے جائیں، اس کا مطلب یہاں پر ایک اور چیز سامنے آ گئی، وہ یہ کہ آپ کے پاس ارادہ اور اختیار بھی ہونا چاہیے. اگر ارادہ اور اختیار نہ ہو تو پھر تو اوپر نیچے جانے والی کہانی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ارادہ اور اختیار بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ ارادہ ہو، اختیار ہو، آپ کا امتحان ہو، اس سے آپ کبھی اوپر جائیں گے کبھی آپ نیچے آئیں گے. جیسے آپ نے کہا امتحان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک رہنما بھی ضروری ہے. کیوں رہنما ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے رہنما؟ بتائے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر کوئی رہنما نہ آئے جو یہ بتائے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور امتحان پہ امتحان ہوتے چلے جائیں، یہ تو انصاف نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس کا ایک جواب بھی ہے، وہ یہ کہ کیا خدا عالم تعالیٰ نے روح نہیں دی تھی؟ کیا اس کو الہام نہیں کیا تھا؟ اب آپ کو رہنما کیوں چاہیے؟ بھائی وہ خدا کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں روح دے دی، میں نے تمہیں روح کو الہام کر دیا، سب کچھ سکھا دیا. ہم کہتے ہیں رہنما خدا کا لطف ہے. بس امامت خدا کا لطف ہے. چاہتا تو نہ دیتا، نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم سب صرف پڑ جاتے اپنے اس ذاتی الہام کے اوپر، اور ہم مصیبت میں تھے. جس زمانے جاہلیت میں اپنے اوپر تھے تو مصیبت میں پڑے ہوئے تھے. تو خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر لطف و کرم کیا ہے امامت کے ذریعے سے، کہ اس نے ہمیں ایک ہادی دیا، ایک رہنما دیا اور کہا کہ میرا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے، تمہیں امامت کے ذریعے سے میں نے ایک رہنما اور ایک ہادی دے دیا. امامت کے سلسلے پر درود بھیجا محمد والے محمد. اچھا اب یہ سارا سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تیزی سے، اور ہمارا تقریباً 50 منٹ کا ٹائم جو تھا وہ اس میں کور ہو گیا. صحیح ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے امامت کے سلسلے کے اوپر. صحیح، اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا اور آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا، تو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں آج سے لے کر انشاءاللہ مرتے دم تک بہت ساری آپ کی مشکلات اس سے حل ہونی ہیں، بہت ساری آپ کی مشکلات انشاءاللہ اس سے حل ہونی ہیں. کیوں؟ اچھا میرے ساتھ یہ مجھے پتا کیسے چلا، میں ایک زمانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا عقائد کے اندر. اچھا عقائد میں دسیوں کوشچن ذہن میں آتے ہیں جو سالو نہیں ہوتے. مثلا میں تقریباً گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کے ذہن میں عقائد کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، چاہے وہ بولے چاہے وہ نہ بولے، خاموش بیٹھا رہے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن سوال ہوتے ہیں. مثلا خدا کہاں سے آیا، خدا کو کس نے خلق کیا ہے، اگر جنت اور جہنم نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، اگر اچھا یہ سسٹم آتا ہی نہیں تو کیا ہوتا. بہت دفعہ انسان کا ذہن کہتا ہے خدا ہے تو نے کہاں بھیج دیا مجھے جنت اور جہنم، میں اس گیم میں آنا ہی نہیں چاہتا، مجھے خلق ہی نہ کرے. صحیح، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اچھا اب ان میں سے اکثر سوالوں کے جواب اس سسٹم سے ملنے چاہیے آپ کو. مثال کے طور پر ایک سسٹم، ایک سوال آپ سے، خدا نے انسانوں کو خلق ہی کیوں کیا، کیا مقصد؟ وہ ان کی بندگی کرے، انسان بندگی کرے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور سب کوشچن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے اگر خدا انسانوں کو خلق ہی نہ کرتا تو کیا تھا، جواب کیا ہے؟ ہاں ٹیکنیکلی ہم اس کا بالکل صحیح جواب دیا، ٹیکنیکلی ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں خدا کی اوصاف کا قطعی نتیجہ یہ ہے کہ خلق ہو. خدا کی اوصاف کا 100% نتیجہ یہ ہے کہ انسان خلق ہو. کون سی اوصاف؟ قدیر ہے، غنی ہے، علیم ہے، خلاق ہے. اور قدیر میں آگے نا قدرت رکھتا ہے، آزاد ہے، مجبور نہیں ہے. صحیح ہے، بس ہم نے ان صفات کو ٹیکنیکل صفات میں تبدیل کر دیا، قدیر، غنی، علیم، خلاق. اور اس کے ساتھ اگر ایک اور ایڈ کر لو کہ وہ سخی اور فیاض بھی ہے. صحیح، تو یہ جو خدا کی پانچ صفتیں جمع ہوتی ہیں، ان پانچ صفتوں کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ہر مخلوق جس کی خلقت کا امکان ہوگا وہ خلق ہوگی، اور انسان کی خلقت کا بھی امکان ہے، لہذا انسان بھی خلق ہوگا. کوئی راستہ نہیں ہے کہ خلق نہ ہوتا. خدا تعالیٰ کی اوصاف ایسی ہیں کہ ان اوصاف کے اندر ہر درجہ خلقت کا خلق ہونا جو ممکن ہو تو ضروری ہوگا، جیسے امکان ہوا وہیں ضرورت آ جائے گی اور وہ وجود اس کا ضروری ہو جائے گا. صحیح، اس طرح اس سسٹم میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. آپ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید غور کر لیجئے گا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ ہمیشہ آتا تھا کہ یہ سوال کیسے حل ہوں گے اور ایک جگہ کیسے بتائے جائیں، ایک جگہ کیسے بتائے جائیں. کیونکہ دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے، ہم لوگ دین پیسز میں سیکھتے ہیں، کنسٹرکٹڈ بلڈنگ نہیں بنتی ہماری. ہم نے تم نے کیا کیا، دین کی عمارت کی ایک اینٹ کسی ایک مجلس میں سیکھ لی، دین کی عمارت کی ایک اینٹ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لی، لیکن عقائد کی پوری عمارت ایک جگہ بنا لو. صحیح ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ عمارت اپنے دماغ میں پیس پیس لگا لگا کر فٹ کیے کہ یہ پوری بلڈنگ کیسے بنے گی. اب اس بلڈنگ کو میں کئی سال سے بیان کرتا ہوں اور اس کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں. دیکھو بالکل ایسا ہے جیسے تمہارے پاس فرض کرو ایک پزل ہے، پزل کے اندر 100 پیسز ہیں. اب وہ جو پرفیکٹ پکچر ہوگی اس میں چند شرط ہونی چاہیے. نمبر ایک، سارے کے سارے پیسز لگ جائیں. مثلا اگر تم نے ایک پزل کے تمام پیسز لگائے، لگانے کے بعد تمہاری پکچر تو بن گئی لیکن 10 پیسز باقی رہ گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری پکچر صحیح پکچر نہیں ہے، اس میں کچھ پیسز نہیں لگ رہے. یا مثال کے طور پر تم کہتے ہو میں لگا تو لوں گا لیکن وہ پیسز دوسرے پیسز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے. ایڈجسٹ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پکچر صحیح نہیں بنائی، آپ نے پزل کو سولو نہیں کیا. اب اس سسٹم کو میں نے کئی دفعہ آزمایا، مثلا یہ سوال لاؤ، یہ سوال لاؤ، یہ پیس لگاؤ، یہ جوڑو، دیکھو کہیں ٹکرا تو نہیں رہا ہے کوئی چیز. چونکہ کئی دفعہ تجربے کرنے کے بعد دیکھا کہ نہیں اس پزل کی پکچر میں کوئی پیس نہیں ٹکرا رہا, ہر پیس کے لیے جگہ بھی ہے اور وہ پیس دوسری پیسز سے نہیں ٹکراتا. مثلا اگر ایسا ہوتا نا میں آپ کو پوری پکچر بتاتا, آپ مجھ سے کہتے جہنم کا کیا مقام ہے اور میں ڈھونڈتا یہ کیا ہوا, اب اس میں تو جہنم ہے ہی نہیں, صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پکچر ناقص ہے. اب آپ کوئی بھی کوشچن لاؤ اور اس پکچر کے اندر رکھتے ہوئے اس کا جواب لینے کی کوشش کرو. امتحان خدا کیوں ہے اس میں سے دیکھو, دیکھو امامت کا مقام کہاں پر ہے اس میں دیکھو, ٹھیک ہے, ہر چیز کو اس طرح بار بار لے کر آؤ, اس کے اندر دیکھتے رہو تو تم دیکھو گے یہ پکچر اچھی پکچر ہے, یہ پکچر اچھی ہے, اس میں کوئی پیس نہیں ٹکرا رہا, ہر پیس کی اپنی ایکسپلینیشن ہے اور آپ کو پورے پکچر ایک ہدف کی طرف لے کر چل رہی ہے. مثلا ابھی جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا, کہ وہ بندگی کرے, بالکل صحیح سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر. کیوں؟ آپ کو میں نے بتایا حدیث قدسی کیا تھی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, بندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ آئندہ کے لیے اس کو اس طرح کہنا کہ ہماری بندگی کریں. ایک لفظ تبدیل کر دو تمہاری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. جیسے تم کہو گے نا عبادت کریں, سامنے والا پوچھے گا کیا صبح سے شام عبادت کرتے رہو گے, کیا اور کوئی کام نہیں ہے, کیا معاش کے لیے نہیں نکلتے؟ تو تمہیں جواب میں کہنا پڑے گا معاش کے لیے نکلنا بھی تو عبادت ہے, صحیح ہے. کیا کہ تم ورزش نہیں کرو گے, کیا کھیلو گے نہیں؟ اب تمہارے لیے مشکل پڑ جائے گی, تم کہو کھیلنا بھی تو عبادت ہے, صحیح ہے. تو تم جواب میں کیا کہو, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اب وہ پوچھے گا ورزش بندگی ہے؟ تم کہو گے ہاں ورزش بھی بندگی ہے. کیوں؟ اللہ نے مجھے بدن دیا جس کو مجھے سالم رکھنا ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤں یہ بھی بندگی ہے. کیوں؟ خدا کی امانت ہے, خیال کرنا مجھے, صحیح ہے. ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا, بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں, اور اسی بندگی میں ان کا کمال ہے. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا, صحیح ہے. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جو اللہ نے بغیر حضرت جبرائیل کے واسطے کے اپنے نبی سے ارشاد فرمائی, صحیح حدیث قدسی. اچھا, جب بھی تمہارے سامنے ہمیشہ کا ایک قانون, جب بھی تمہارے سامنے دو جملے آئیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور دونوں صحیح ہوں, تو فوراً اپنے ذہن سے کہنا میرے سمجھنے میں کہیں غلطی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیس کمثلہ شے, یہ آئے کریمہ ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے, یہ بھی صحیح ہے, اہل سنت شیعہ سب کے پاس ہے. حل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شے, میرے جیسا انڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہے, بالکل حی اور قیوم, جو میں مستقل ہوں, میں کسی پہ منحصر نہیں ہوں, ایسا کوئی نہیں. باقی خدا تعالیٰ کے اوصاف رکھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ دنیا کی ہر چیز اللہ کے اوصاف رکھے ہوئے. مثلا یہ جو جمادات ہیں ان کے اندر بھی خدا کی ایک جھلک ہے, وہ کیا ہے؟ وجود. وجود خدا کی نعمت ہے, وہ ایک جھلک ہے خدا تعالیٰ کی, گرچہ باقی کچھ نہیں ہے ان کے اندر تب بھی ہے, صحیح. بس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کا کوئی نہ کوئی مظہر نہ ہو. بعض بڑے مظاہر ہیں جیسے اللہ کے نبی کی ذات سب سے بڑا مظہر ہے, اور بعض ادنا مظاہر ہیں جیسے جمادات, نباتات, حیوانات اور ہم انسان.
سر اگر انسان جمادات کے پاس چلے تو اس میں اللہ کے کوئی نشانی نہیں ہوگی؟
وجود, وجود ہوگا, آدم تو نہیں ہے نا. ہر ایک میں جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے, صحیح. چاہے جتنا بھی پاس تو ہے تو صحیح نا, ابھی آدم تو نہیں ہوا, معدوم تو نہیں ہے, موجود ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اچھا, اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو امامت کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم امامت کے اوپر شروع کریں اور بعد میں حوزہ علمیہ کو بھی ہمیں بیان کرنا ہے, ہمیں ایک بات دیکھنی ہوتی ہے, انسانیت کا ہدف کیا بنا. انسانیت یعنی وہ مقام انسان, صحیح ہے, جس کا ہم نے اشارہ کیا تھا. یہ انسانیت, ہم اس کو پورے انسانوں کے مجموعے کو انسانیت تعبیر کرتے ہیں, چاہے وہ حضرت آدم سے شروع ہو, چاہے اس سے پہلے شروع ہو, چاہے کہیں پر بھی ختم ہو, ٹھیک ہے. اس انسانیت کا ہدف کیا ہے؟ اس انسانیت کا ہدف یہ ہے کہ یہ کمال مطلق تک پرواز کرے, کمال مطلق کی طرف جائے, صحیح. اس کمال مطلق کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے راستہ بندگی کا, اس بندگی کے راستے میں اس کو بہت ساری خدا نے متعلق امیدیں دلائی ہیں، امیدیں دلائی ہیں، ہدایتیں دی ہیں. نمبر ایک ہدایت جو اس کو ملی ہے وہ اندرونی ہدایت. اندرونی ہدایت اسے کیا ملی ہے؟ وہ الہام کی کیفیت جو خدا نے سورہ شمس کے اندر ارشاد فرمایا، الہمھا فجورھا وتقواھا. ٹھیک ہے، اس کو آپ ضمیر بھی تعبیر کرتے ہیں کبھی، صحیح. اور اس کو آپ بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر. بس اس کو ایک اندرونی ہدایت ملی ہے خدا نے متعلق کی طرف سے. اس کو بیرونی ہدایت بھی ملتی ہے. بیرونی ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ بیرونی ہدایت بھی کئی طریقے سے اس کو ملتی ہے. مثال کے طور پر کائنات خود بیرونی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مردہ چیزیں زندہ ہوتی ہیں، پودے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیرونی ہدایت میں کائنات خود بیرونی ہدایت ہے، کائنات کا پورا نظام، صحیح ہے. اس بیرونی ہدایت میں ایک اور بہت بڑی ہدایت حجت خدا ہے. اور یہ جو حجت خدا کی طرح نا، یہ کمبینیشن ہوتی ہے انبیاء اور آئمہ کے لیے، صحیح. دونوں کو ہم مشترکہ طور پر دکھانے کے لیے کہتے ہیں حجت خدا ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ کی ہدایت کے اندر ہی سارے نظام ہیں. بس بندگی کے راستے میں اس کے پاس کیا کیا ہے؟ ایک اندرونی ہدایت ہے، ایک بیرونی ہدایت ہے. بندگی کے راستے میں اور بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، معافی مانگ اگر غلطی کرتا ہے معافی مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، واپس آنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ اپنے الطاف بہت سارے رکھے ہیں خدا تعالیٰ نے. الطاف یعنی خدا تعالیٰ کی جو نعمت ہیں، اس کے لطف ہیں. اور اس میں سے کچھ الطاف ایسے ہیں خدا تعالیٰ کے جو ظاہر ہیں، اور کچھ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جو مخفی ہیں. یہ سب خدا تعالیٰ کا نظام ہے. جو مثال کے طور پر کبھی چاہتا ہے تو خواب کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اوحا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اور اس نے ام موسیٰ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر وحی کی کہ وہ بچے کے لیے یہ کرے. ٹھیک ہے، البتہ اس وحی کا مطلب وہ حضرت جبرائیل نہیں آئے، لیکن اس وحی کا مطلب تھا خدا تعالیٰ نے سکھا دیا. ٹھیک ہے، وہ اوحا الی النحل، اس نے شہد کی مکھی پر وحی کی. وحی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سکھا دیا اس نے، اس نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا. اس طرح دسیوں راستے ہیں خدا تعالیٰ کی اس ہدایت کے، اور اس ہدایت میں سے ایک ہدایت جو ہے وہ میں نے عرض کیا حجت خدا کے ذریعے سے، حجت خدا کے ذریعے سے. بس بندگی کے راستے میں بہت ساری ہدایتیں ہیں، اور بندگی کے راستے میں جو اہم ترین ہدایت اس کو ملنی ہے وہ حجت خدا کے ذریعے سے. اچھا، حجت خدا میں جو کمالات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی الہی کمالات اس حجت خدا کے اندر ہیں، وہی کمال مطلق کی نشانیاں اس حجت خدا کے اندر ہیں. بس یہ پرفیکٹ لیڈر ہے، کیونکہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے پہلے اپنے مقام کو اچیو کیا ہوا ہے. ان کے پاس، ان کو سب خبر ہے کہ یہ جو راستہ بندگی کا راستہ ہے وہ کیسا راستہ ہے. اچھا، اس میں ان کے سامنے کیا ٹاسک ہے؟ ان کے سامنے ٹاسک یہ ہے کہ انسانیت کی بڑی سے بڑی مقدار کو، زیادہ سے زیادہ تعداد کو لے کر کمال تک پہنچانا، صحیح ہے. بس ہمارے اور آپ کے سامنے پرائم ٹاسک کیا ہے؟ اپنے آپ کو لے کر کہیں پہنچنا، صحیح ہے. لیکن اسی ٹاسک کا ایک حصہ یہ ہے کہ جتنے دوسروں کو بھی لا سکو وہ لے کے آنا ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ حجت خدا کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، بس ہم لوگ مثال میں یوں کہتے ہیں، ہم لوگ ایک دکاندار کی طرح نہیں ہیں جس کی بکری ہوگی اسی وقت جب دوسرے کی بکری کم ہوگی. ہم کوئی دکاندار نہیں ہیں. ہم ریس میں دوڑنے والے وہ پارٹیسپینٹ نہیں ہیں جس میں جیتنے والا ایک ہی رہے گا، صحیح ہے. ہم وہ سب نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم وہ جیتنے والے ہیں جس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ باقی سب کو لے کر فنش لائن پہ پہنچنا ہے. اور جو جتنے زیادہ بندے لے کر فنش لائن پر آئے گا اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا، صحیح ہے. بس ہم وہ نہیں ہیں جس سے کہا گیا کہ آپ اکیلے سب کو پیچھے پھینکتے ہوئے فنش لائن کے اوپر آ جائیے، آپ کو انعام مل جائے گا، ٹرافی مل جائے گی. نہیں، آپ سے کہا گیا آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں. سب سے بڑا جیتنے والا کون ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر فنش لائن پر آئے. ہاں، کہ وہ ذمہ داریاں پھر انبیاء کرام علیہ السلام، حجت خدا. اب ایک اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، جس کو خدا یہ ذمہ داری دے دے، یا جو اس ذمہ داری کے سلسلے میں آ جائے کہ زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا، وہ اتنا ہی حجت خدا سے نزدیک ہے. بس ایک وہ آدمی ہے جو صرف اپنے آپ کو لے کے پہنچ رہا ہے، یہ بھی کامیابی ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے امام خمینی کی طرح جو کروڑوں لوگوں کو لے کے پہنچ رہا ہے، یہ حجت خدا سے نزدیک ہے. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا وہ تھے جو انسانیت کو لے کے اس کمال تک پہنچ رہے تھے, اور ان کے اندر وہ کمال آ گیا کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر فنش لائن کے اوپر پہنچ رہے ہیں. بس آپ کو ہمیشہ ہی دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اکیلے نہیں جیتنا ہے, مجھے دوسروں کو لے کے. البتہ ایک بات ذہن میں رکھنا, ایسا نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے دوسروں کو لے کے جیتنا ہے, انہوں نے ہی جیتنا ہے, میں نے نہیں جیتنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں باقی سب لوگ آگے چلے جائیں تو پھر میں ملوں پھر میں, یعنی میرے کہے سے دوسرے لوگ جیت جائیں تو اس کا مطلب ہے میں پہنچوں نہ پہنچوں انعام مل جائے گا, یہ نہیں ہوگا. پہلی چیز تو انشور جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ میں خود پہنچوں گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسروں کو جیت کتنے لوگوں کو لے کر آؤں گا. لہذا آپ کبھی یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا دوسرے لوگ عمل کریں گے مجھے جنت مل جائے گی. نہیں, آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اور آپ کے کہے کے اوپر 100,000 لوگ بھی وہاں چلے گئے اور آپ خود نہیں پہنچے تو آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے. لہذا مطمئن رہیے گا کہ آپ نے پہلے پہنچنا ہے. جی آپ کہہ رہے. اچھا یہ بات ہو گئی, اب امامت کی ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے, امامت کا مقام کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا اب خدا نمتال کا ایک نظام ہے جس کی جتنی ذمہ داری اس کا اتنا ہی حق ہے, صحیح ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, خدا نمتال نے ذمہ داریوں اور حقوق کے درمیان توازن خلق کیا ہے, صحیح ہے؟ ذمہ داری اور حقوق کے درمیان خدا نمتال نے ہمیشہ توازن خلق کیا ہے. مثلا آپ اپنی دنیا میں ایک بتائیے جس کا حق سب سے زیادہ ہو, ماں باپ, ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ابھی اتھارٹی پہ نہیں جاؤ, صحیح, اتھارٹی کو ہم حق سے لیتے ہیں, ذمہ داری کا مطلب رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے؟ وہ جو حق ہے نا یہ وہ اتھارٹی ہے. ہاں لیکن میں ابھی ذمہ داری کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے تو ساتھ کیا دے گا, ذمہ داری دے گا, اور اگر کسی کو ذمہ داری دی ہے اس کا مطلب ہے اس کا حق بھی ہوگا, صحیح. بس آپ ان دو حصوں کو کبھی علیحدہ نہیں کر پائیں گے. مثلا ہم لوگ کہتے ہیں لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ کام کریں, وہ میرے لیے یہ کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لوگوں کی ذمہ داری کہ میرے لیے یہ کریں, اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں, میری بھی کچھ ذمہ داری ہیں کہ میں کچھ کروں ان کے لیے. آپ جتنا اپنے لیے طلب کریں گے اتنا ہی آپ اپنی کسی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہوں گے. مثلا اگر آپ یہ کہیں نا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میرا پیٹ بھریں, اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے جو اب آپ بیان کریں وہ کون سی ہے. جہاں آپ اپنا حق طلب کریں گے وہاں بتائیے آپ کی ذمہ داری آپ نے ادا کی یا نہیں کی. آپ کو